الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ تھے، ان کی کتاب سلوک سلیمانی سے تعلیم ہو رہی ہے. اللہ کا شکر، الحمدللہ کہ پہلا جلد اس کا مکمل ہو گیا. اللہ کا شکر الحمدللہ، پچھلے ہفتے کو انشاءاللہ ابھی دوسرا جلد شروع کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے ہر جلد کا اپنا اپنا ایک انداز ہے. حضرت کو شاعری کا بڑا ذوق تھا، شعر سمجھنے کا، بالخصوص اقبالیات پر حضرت کو بہت زیادہ گرفت تھی. تو کچھ اشعار ظاہر ہے مطلب ایسے مواقع پہ پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. تو ابھی میرے سامنے شعر حدیث دل، کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ. یعنی وہ جو ہے نا، جو اللہ کے راستے میں فقر اختیار کر چکا ہو درویش، تو دل کی بات ان سے پوچھو، وہ تجھے تیرے مقام سے آگاہ کر لے گا. اصل میں ہمارا مقام کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، اور پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا. تو اگر انسان کائنات کی ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے اپنی پوری زندگی قربان کر لے، تو اس نے اپنے زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ انصاف کیا؟ اپنی زندگی ضائع کی. تو جس کے لیے تا، اگر اس کے لیے یہ اپنا وقت لگا لے، سبحان اللہ، تو اللہ جل شانہ چونکہ باقی ہے اور باقی ساری چیزیں فانی ہے، تو جو چیز فانی ہوتا ہے وہ اس کے لیے اگر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ محنت بھی فانی ہو جاتی ہے، اور جو کسی باقی اور باقی کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ چیز، وہ محنت بھی باقی ہو جاتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے زیارت ہوئی ان کی، تو حضرت نے صرف ایک فکرہ فرمایا، اور وہ اپنے نام کے مناسبت سے فرمایا، فرمایا جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ باقی ہے، وہ جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہے وہ فانی ہے. یہ بات مل رہی فرمائی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یہ بہت ہی کم اپنی قیمت لگانی ہے اگر ہم لوگ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال کر لیں. دوسری طرف اگر ہم اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر لیں، یقین جانیے اللہ جل شانہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ بلقیس نے وہ مطلب یعنی خلعت اور گفٹ بھیجی، اس سونے چاندی جواہرات کی، تو جیسے وہ داخل ہو گئے مطلب اس علاقے میں، تو دیکھا کہ پورا راستہ سونے کا ہے، تو وہ بہت خوارزار ہو گئے کہ کیا ہے، مطلب ہم یہ چیزیں کیسے لے جاتے ہیں ان کے پاس، یہ تو پورا راستہ ان کا سونے کا ہے، یہ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو پہنچتے ہیں، جو وہ کہیں گے وہ ہم وہ بات ادھر کر لیں گے، اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہم. تو وہاں پہنچ گئے تو حضرت اس پہ ناراض ہوئے، پھر میں اچھا ان کو بتا دو کہ سیدھی طرح یہاں پر آ جاؤ، ورنہ پھر میں ایسے لشکر بھیجوں گا جب اس کا ابتدا اور انتہا تمہیں نہیں معلوم ہوگا. آئی تو بس پھر وہ آ گئی، ایمان بھی لے آئی. کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ تھا کہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے، تو کسی نے کچھ اس طرح خدمت میں گفٹ پیش کی، تو نے کہا ذرا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کے آنکھیں کھولی تو ادھر ادھر سارے ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے تھے. उसने वो सारी चीज़ वापस, मतलब ये है कि ये वाली बातें हैं कि अगर अल्लाह ताला के पास तो सब कुछ है, सिर्फ ये वाली बात है कि हम लोग जानते नहीं, हम लोग जानते नहीं। तो ये जो है ना, खुदा करे तुझे तेरे मुकाम से आगाह, यानी हम लोग मालूम, हमें मालूम हो जाए कि हम क्या हैं और हम किसके लिए हैं। हाँ जी, ये न चाहूँ अब आजिला की मोहब्बत। हाँ जी, तो ये बात है कि हम आजिला की मोहब्बत को अपने दिल में जगह न दें, बल्कि हम अल्लाह की मोहब्बत को दिल में जगह दें। अल्लाह जल्ल शानू हम सबको ये फ़िक्र नसीब फरमाए। इसका इंतसाब भी हज़रत ने फरमाया सैयदुल मिल्लत उस्तादुल कुल हज़रत शेख अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम। रवा के मंजर चश्मे मन आशान तुस्त, करम नवाब फरुदा के खाना खान तुस। सुभान अल्लाह, अपने शेख के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हज़रत को, और हम सबको जारे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह दूसरा बाब शुरू कर, दूसरी जल्द शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अलअज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बरी मोहम्मद नबी उम्मील मुज़क्किल करीम। व बाद, सलूक सुलेमान शारह मारिफत के पहले हिस्से की दिबाचे में अर्ज़ कर चुका हूँ कि किताब के सफ़ात 1000 के करीब हो गए, इतनी लहीम शईब किताब एक जल्द में शाये करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए दो हिस्से कर दिए गए। कि दूसरा हिस्सा भी अहम मबाइस पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हज़रत शेख इमाम नौर लमरकदू के इन तालीमात को हुस्न कबूल नसीब फरमाए और उनके दर्जात उलिया की बुलंदी और फ़कीर की सलाह फलाह उनजाह का सबब और अपने क़ुर्ब और रज़ा का ज़रिया बनाए और उम्मत को इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद फरमाए। तो अभी जो चैप्टर शुरू हो रहा है, जैसे मुलाज़िम ने फरमाया कि ज़रूरी मबाइस इसमें है, तो चौथा बाब है ये इखलास का। सुभान अल्लाह, तसव्वुफ़ की जान। हाँ जी, तसव्वुफ़ की जान। अस्सुलेमा गिर इखलास अमल दातु नदवी राम अज़दगल। ये शेर जो है ना हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के मनकबत में लिखा था। इन अपने शेख ने अपने मुरीद के हक में गज़ल लिखी थी जिसका ये शेर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये किस तरह लिखा था? असल में तस्वीर के बारे में हज़रत की राय जमहूर उलमा से मुख्तलिफ थी। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लामा थे, तो ये है मोहब्बत असली। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह जो हज़रत की पीर भाई थे, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह जो हज़रत के पीर भाई थे, उन्होंने बाकायदा इसका जवाब लिखा। जवाब तो खैर मैंने ज़रा अदब के तौर पर लिखा, आम तौर पर उसको रद्द कहा जाता है। तो अब देखिए, पीर भाई को भी माफ़ नहीं किया, ये है इखलास। हम लोग पता नहीं क्या करते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत को तौफीक अता फरमाई और रुजू फरमा लिया। इस रुजू पर हज़रत ने सैयद तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी शान में मनकबत लिखी है। समझना ही ना बात, ये वो हर चीज़ है। लेकिन अस्सुलेमा गिर इखलासी अमल, जो सुलेमान से अखलास अमल में सीखो। हाँ जी, मतलब ये वाली बात है। तो ये, और चूंकि खुद हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये बाकायदा तरीक़ा रहा है कि हज़रत ने बाकायदा अपने एक रिसाला होता था, अन्नूर निकलता था, तो उसमें हज़रत जिन चीज़ों से रुजू फरमाया करते उसमें ऐलान फरमा देते कि पहले मेरा ये मेरी ये तहकीक थी, अब फलां फलां ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है और मैंने इस पर गौर किया और मैं अपने तहकीक से रुजू करता हूँ, اور جو حضرات بھی میری وجہ سے اس کو مان رہے تو ان کو بھی رجوع کرنا چاہیے باقاعدہ کئی چیزوں پر. اگر آپ بجتی زبر دیکھیں ذرا, وہ علمی طور پر جو بجتی زبر ایک ہوتا ہے نا, مطلب عام لوگوں کے لیے, ایک ہوتا ہے جو علماء کے لیے ریفرنسز کے ساتھ, تو آپ دیکھیں تو کئی جگہ پہ آپ کو رجوع کے کلمات مل جائیں گے. تو حضرت کا بھی یہ چونکہ تھا تو حضرت خود بھی رجوع فرمایا کرتے تھے. رجوع اصل میں بہت بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں اگر کوئی بات کر لوں اور آپ لوگوں نے سن لیا اور آپ نے اس پر عمل بھی شروع کر لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ تو صحیح نہیں ہے, اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں تو مجھے بتاؤ پھر کیا ہو رہا ہے. ہاں جی, پتہ نہیں تو علیحدہ بات, لیکن پتہ چل گیا کہ میں غلطی پر ہوں پھر بھی آپ کو نہ بتاؤں تو پھر کیا ہو رہا ہے. ہاں جی, دین تو نہیں ہے نا, مطلب دنیا بن گیا. اب دین دنیا کے لیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو یہ مطلب یعنی جو صحیح علماء ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں بالکل ذرا بر بھی دیر نہیں لگاتے. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی کوئی کتاب چھپواتے تو پہلے علماء سے وہ مطلب ان کی مطلب پروف ریڈنگ کرواتے اور ان کو دکھاتے کہ اگر کوئی غلطی نکالے تو ایک روپیہ ملے گا. اس وقت ایک روپیہ بہت بڑی بات تھی. ہاں جی, اگر کسی نے کوئی غلطی نکالی تو ایک روپیہ ملے گا. تو یہ ظاہر ہے مطلب ہم لوگ کو بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. وہ اکثر میں ایک وہ پڑھتا تھا ایک آیت کریمہ, تو کبھی ذہن اس طرف نہیں گیا تھا, اس میں اعرابی غلطی تھی, تو ایک ساتھی نے بتا دیا تو میں نے کہا تو اچھا ہوا آپ نے بتا دیا, کہ ظاہر مجھے فائدہ ہوا کیونکہ الحمدللہ بھی میں بتاؤں گا تو صحیح بتاؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں تو نہ شرم کرنی چاہیے اور نہ اس میں توقف کرنی چاہیے, یہ اپنے خیر کی بات ہوتی ہے, مطلب اپنی بات سے جو رجوع ہے اگر غلط ہو. اخلاص جملہ اعمال کی جان, ایمان کی روح, عطر سلوک, مغز تصوف اور حاصل تقویٰ ہے. یہ صاحب قلم ہوتا ہے. یعنی کس طرح مطلب یعنی ایک چیز کا تعارف کر رہے ہیں. ہاں جی, صاحب قلم. اخلاص جملہ اعمال کی جان, ایمان کی روح, عطر سلوک, مغز تصوف اور حاصل تقویٰ ہے. اس وجہ سے حضرت سیدی شیخ الامام قدس الروح علم تصوف کو علم احسان و اخلاص کے نام سے بھی موصوف فرماتے تھے. ایک سالق کو لکھتے ہیں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف سے تصوف یعنی علم احسان و اخلاص کا مقصود اور معاصر سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ اولین چیز ہے, ہم اعمال کے مکلف ہیں اور جب اخلاص کے ساتھ احسان و حضور کے کیفیت اعمال میں رچتی ہے تو جملہ اعمال زندہ, پر نور, بارونق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا شرف پاتے ہیں. ہاں جی, اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جملہ اعمال ان صفات سے مزین ہو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ختم داری فرماتے, اللہ تعالیٰ اپنی توفیقات سے آپ کو بہرمند فرمائے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانیں اور ہر کام اخلاص کے ترازو میں تول کر کریں. اخلاص کے معنی ہے محض رضا الہی کی طلب, اس لیے ہر بات میں اور ہر حال میں رضا مولا پر نظر رہے, مجھ سے اللہ پاک اس پر راضی ہو رہے ہیں یا راضی نہیں ہو رہے. آسان بات ہے بالکل, مطلب کم از کم سمجھنے کے لحاظ سے, باقی عمل کے لحاظ سے بہت مشکل بات ہے, بہت بہت بعد میں عمل نصیب ہوتا ہے, لیکن بہرحال سمجھنے کے لحاظ سے بہت آسانی. ایک دوسرے گرامی نامہ میں ارکان فرمایا, اخلاص کے بغیر تو اعمال مردہ ہیں, مگر اخلاص دریا کی اخلاص دریا کی حقیقت سمجھ لے. اخلاص نام خالق کی رضا کے لیے کام کرنے کا اور یا نام ہے مخلوق کی رضا کے لیے کام کرنے کا. اب آپ اس روشنی میں اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں, نفس کا جائزہ لیتے رہے اور حسن نیت کی کوشش میں لگے رہیں. ارشاد فرمایا, فضائل وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ہوں اور ایمان میں ہو, ایمان کے بعد ہوں, یعنی جن کی بنیاد ایمان کی صحیح پر ہو. اگر ایسا نہیں تو یہ ظاہری فضائل در حقیقت فضائل نہیں ہے. اصل شے احکام الہی کی کلی اطاعت, حلال و حرام کا خیال, معاملات میں صفائی, اخلاق کی نزاہت, اتباع نبوی کا دھیان اور تمام امور میں رضا الہی کی طلب ہے. ان امور کی طرف توجہ فرمائے کہ اصل اور باقی سب فروع و تدابیر ہیں. سبحان اللہ, ایک ایک بات پہ آپ ظاہر ہے اور فرمائے, دیکھیں نا یہ جو فرمائے کہ یہ اصل ہے اور باقی سب فروع اور تدابیر ہیں. فروع سے مراد یہ کہ جیسے ہوتا ہے ایک جڑ یا تنا ہوتا ہے، مطلب اس کو اصل ہو گیا ہو، پھر اس کے ارد گرد جتنے بھی شاخیں ہیں وہ سب فروع ہوتے ہیں. لیکن تدابیر، تدابیر یعنی ذرائع جس کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے. تو یہی بات ہے کہ انسان کو یہ چیز حاصل ہو کہ ہر کام اللہ کے لیے کرے، اور ایسے اللہ کے لیے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ کرے، اسی کیفیت کو کیفیت احسان کہتے ہیں. ذکر کے اثر کا ظہور یہی ہے کہ طاعت و مرضیات الہی کا ذوق پڑے، خلق میں شہرت، خلق میں شہرت اور مقبولیت کی خواہش اصراح کا کانٹا ہے. ان حب جاہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا عمل کا دوسرا محرک نہ ہو. عجب، ریا اور کبر رنگ برنگ صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سالک کے لیے سخت خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان سے احتراز کا اہتمام نہایت ضروری ہے. مولانا مسعود ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں، بالکل صحیح آپ سمجھے کہ طلب رضا اور عمل میں طلب رضا کا شعور پیدا ہونا ہی اس طریقہ حاصل ہے. اور جب خدا اور بندہ کے درمیان یہ علاقہ استوار ہو جاتے تو صوفیہ کے اصطلاح میں اس کو نسبت کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی زبان میں اس کی تعبیر یحبہم ویحبونہ اور رضی اللہ عنہم ورضوانہ کے لفظوں میں کی گئی، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. انہی کے لیے نوید بشارت ہے، جزاک اللہ. خوب سمجھے، نام و نمود کے خواہش جس کا شرعی نام ریا و سماع، یہ حقیقت عمل کی مبتلا ہے، اور ریا و شرک الخفی، کیونکہ اعمال خیر کی حقیقت ابتغاء مرضات اللہ ہے، اور جب اس میں شرکت رضاء مخلوق اور طلب شہرت کی ہوگی تو شرک فی القصد ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وکسراب بقیت یحسب ما او کرما دن اشتدت بھی ہوگا. اس جذبہ ریا و سما کی قل و قمع کے بغیر اخلاص فی الدین پیدا نہیں ہو سکتا، اور مخلصین لہ الدین کے سعادت مند گروہ میں داخلہ ممنوع ہوگا. اور فریت من اتخذ الہ و ہوا، اس ہوا کے روکنے کا نام صوفیوں کے زبان میں مجاہدہ ہے. دیکھیں اس ہوا کے روکنے، کیا بات ہے، مطلب دیکھیں نا، یہ وہ اجتہادی، انہیں وہ کیا تجدیدی چیزیں جو ہمیں مطلب الحمدللہ ان حضرات کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، بالکل تجدیدی چیزیں ہیں. یہ ہمیں الحمدللہ چونکہ مفت میں ملی ہے تو ہمیں چونکہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن جن کو بہت محنت کے بعد ہی ملتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے. دیکھیں نا، فرمایا سبحان اللہ، قرآن کی نص ہے، افرأیت من اتخذ الہ ہوا، یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ اپنے خواہش کو کوئی الہ بنائے، یعنی ایسا مانے اس کی جیسے کہ خدا کی بات مان رہا ہو. تو ایسی چیز کی رکاوٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے، مطلب اس کے بغیر تو آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا. اب اس کو روکیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ نفس کو روکنے کا مطلب کیا ہے؟ مجاہد ہے. کتنی آسانی کے ساتھ مطلب سمجھایا ہے، مطلب اتنی بڑی بات ہے یہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھے. یعنی آج عجیب بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجاہدہ نہیں ہے ہمارے ہاں. بھائی خدا کے بندے قدم قدم پر مجاہدہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تم نے تصوف کو سمجھا کیا ہے؟ یہ تو قدم قدم پر مجاہدہ ہے. کیوں؟ نفس جب تک آپ کا فرمانبردار نہیں ہوا تو اس وقت تک کیا ہوگا؟ آپ کو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کو دبانا پڑے گا، یہی دبانا ہی مجاہدہ ہے. آپ اس کو اس کا نہیں ماننا پڑے گا، یہی نہیں ماننا مجاہدہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو مجاہدہ نہیں کرتا اس کو یہ عملی مجاہدہ تمام عمر کرنا پڑے گا، اس کو یہ عملی مجاہدہ تمام عمر کرنا پڑے گا. اور اگر یہ مجاہدہ کیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جو اس کو یعنی اصلاحی مجاہدہ میں ہم اس کو کہتے ہیں، یا تربیت مجاہدہ، تربیت مجاہدہ کر کے انسان اس مسلسل مجاہدے سے ریلیکس ہو جاتا ہے، اس مسلسل مجاہدے سے ریلیکس ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، نفس پر بردار ہو جاتا ہے، نفس ماننے لگتا ہے. اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اب مجھے بتاؤ، اریتا افریتا من اتخذ الہ ہوا، اس ایسا آیت کو لے لو، اور یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ان دو آیتوں کو پکڑو، اس کے درمیان کیا ہے؟ ان دو آیتوں کے درمیان کیا ہے؟ یہی طریقت ہے. یعنی ابتدائی اسٹیج یہی ہے نفس امارہ کی، یہی اسٹیج ہے کہ انسان اور نفس کی باتوں کو مان رہا ہے. ہاں جی, اور جس وقت مطلب یہ کہ وہ نفس پر ماں بردار ہو جائے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. کیا اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جا سکتا ہے؟ تو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ضروری ہے نہیں ہے؟ تو ضرورت کیا بظاہر مطلب آپ نے نفس کو روکنا ہے نا, تو نفس کو روکنے کے دو طریقے, قدم قدم پر روکو, نہیں تو پھر تربیتی مجاہدہ کر کے نفس مطمئن حاصل کر کے ریلیکس کر کے عمل کرو. یہی بات, یہی دو باتیں. تو ان دو باتوں میں کہاں پر مسئلہ آ گیا؟ تو اگر آپ تصور میں مجاہدہ نہیں کرتے پھر شرعی مجاہدہ کرتے رہو, ہمیشہ کرتے رہو, پھر اپنے لیے گنجائش نہ نکالو گناہوں کی, پھر گناہوں کے لیے گنجائش نہ نکالو, پھر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. شریعت کا عمل تو کسی بھی وقت نہیں رک سکتا, پوری زندگی عمل کرنا پڑے گا. اب اگر پوری زندگی عمل نہیں کر سکتے تو زیادہ مطلب جواب دینا پڑے گا. تو اس سے بچنے کے لیے دو باتیں ہیں, یا مسلسل عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخیار. حضرت عامر رحمۃ اللہ نے تین قسم کی ٹگری بنائی ہے نا, اخیار, ابرار اور شتاریہ. اخیار وہ لوگ ہیں جو ہر وقت مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس کی نہیں مانتے, اپنے ارادے قوت ارادی سے علم بھی حاصل کرتے, قوت ارادی سے عمل بھی کرتے ہیں. ہاں جی, تو ٹھیک ہے, سبحان اللہ, اگر ایسے کوئی بات رہے تو کرتے رہے. مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے, اس کو زندگی تو گزارنی ہے نا, زندگی تو گزارنی ہے. اب وہ جتنے بھی زندگی کے کام کر رہا ہے بیماری کے ساتھ کر رہا ہے, تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو. کام تو کرے گا, دفتر بھی جائے گا, کمائے گا بھی, یہ بھی کرے گا, بچوں کی خیال بھی رکھے گا, سارا کچھ کرے گا, لیکن ہر وقت اس کو ٹینشن, پرابلم, یہ سب کچھ ہوگا. تو اگر کر لیا تو سبحان اللہ, بس چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک. لیکن ایک آدمی باقاعدہ اپنا علاج کر لیتے, تندرست ہو جائے, صحت ہو جائے, اور پھر اس کے بعد یہ سارے کام کرے, اب بتاؤ کون سے طریقے سے؟ یہ دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے. تو اس دوسرے طریقے کو ابرار کا طریقہ کہتے ہیں. اس میں کسی شیخ سے بیعت ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان کے طریقے پہ چل کر اپنے نفس کا علاج کر لیتا ہے, نفس پر بردار ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ سبحان اللہ طریقے صحابہ پر چل رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں سیر اللہ, اسی کو کہتے ہیں صرف اللہ. سیر اللہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو تندرست کرنا روحانی طور پر. اور صرف اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی تندرستی کے ساتھ شریعت کے سارے اعمال کرنا. بس یہی دو چیزیں. اب لوگوں نے اس کو چیستان بنایا ہے, صحیح بات میں عرض کرتا ہوں, آپ پڑھیں نا اس کو, حیران ہو جائیں گے. ایسے ایسے مطلب, حالانکہ بالکل مختصر سی بات ہے. سیر اللہ اس چیز سے نکلنا ہے, یہ جو ہے ارے تمہارے تازہ اللہ ہوا, اس سے نکلنا ہے, نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے. نفس مطمئنہ پہ پہنچ گئے, اس کے بعد سبحان اللہ, پھر تو بدین پر عمل ہے, صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا ہے. آپ چلتے رہیں سبحان اللہ, جتنی زندگی اللہ پاک آپ کو دے مبارک ہے, جتنے اعمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. اور آپ انشاءاللہ اچھی طرح زندگی گزار دیں گے, اچھی طرح موت نصیب ہو جائے گا, اور اچھی طرح وہاں پر وصول ہو جاؤ گے. یہ والی بات ہے, اسی کو نسبت کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو نسبت کہتے ہیں. بس یہی نسبت والی بات ہے. لا الہ الا اللہ, اس ہوا کے روکنے کا نام صوفیوں کے زمان میں مجاہدہ ہے. ونہن نفسا کا اشارہ ادھر ہی ہے, ونہن نفسا عن الہوا. اس حقیقت کا حضرت والے نے اشعار میں فرمایا, ارے عبادت نظر بت خانہ ہوئی, دل میں گھر بیٹا بت خود کام ہے. یعنی اگر انسان کے دل میں بت ہے تو پھر ساری چیزیں, ساری عبادت جو ہے نا, وہ اس طرف چلی جائے گی. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا حق حق, اس میں ہم یہی تصور کرتے ہیں, یا جس کو بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں. ہر سلسلے کا ایک, جس کو کہتے ہیں نا, ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ سارے مسائل حل کرتے ہیں. چشتیہ حضرات کا الا اللہ ہے. ہاں جی, اور قادری حضرات کا جو ہے نا وہ ہو سانس کے ساتھ ہے. ہاں جی, اور نقشبندی حضرات کا اس میں ذات ہے. اور یہ جو ہے نا مطلب جو سروردی حضرات ہیں, ان کا حق ہے, حق اللہ, حق اللہ. تو یہ جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا یہ جو آیت کریمہ ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس کو پڑھ کے پھر تصور کر لو کہ ہر دفعہ حق کہنے سے وہ بت گر رہے ہیں. جیسے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے اور بت گر رہے تھے وہ خانہ کعبہ میں. تو اس کے مطلب اس میں جو ہے نا وہ یعنی مطلب جو بت ہمارے دل میں ہیں وہ سارے بت گر رہے ہیں. علم و دولت جا عزت ہے چہے, علم و دولت جا عزت ہے چہے, گر مجھے حاصل تیرا انعام ہے. جب میرا مطلوب ہے تیری رضا تب مجھے اوروں سے اب کیا کام ہے. یہ حضرت کے اپنا شعر ہے. ایک سالے کے صادق کو لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پانے کے معنی اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے سوا کچھ اور نہیں. اب مجرد صاحب پورا ریسرچ اس فکر میں آ گیا نہیں ہے. وہ وصال والی بات کہ برا البرا ہے اور یہ اس طرح وصال نہیں ہو سکتا جس طرح وصال جو ہے نا مطلب تم سمجھتے ہو دوسروں کی طرح, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ صرف یہی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو یہی وصال. ہاں جی, تو یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ کے پانے کے معنی اللہ تعالیٰ کے رضا کے اصول کے سوا کچھ اور نہیں. بندہ پر رضا الہی کی طلب اور اس کے لیے سعی و محنت فرض ہے, لیکن اس کا حصول بندہ کے اختیار میں نہیں, اس لیے اس کا مکلف نہیں. حضرت مہاجر مکی حاجی امداد اللہ مجرب کی زبان میں اس کا ڈھونڈنا شرط ہے, اس کا پانا شرط نہیں. ملنے نہ ملنے کا تو مختار آپ ہے, پر تجھ کو چاہیے کہ لگا دو لگی رہے. مطلب ہمارا کام کوشش ہے, ہمارا کام کوشش, ہمارے بس میں کوشش ہے, باقی دینا نہ دینا تو اس کا کام ہے. اور یاد رکھے اس وجہ سے میں ذرا تسلی ساتھ دیتا ہوں, ورنہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, کہ میں ساتھ کہتا ہوں کہ سمجھو کہ جتنا تم اپنے آپ پر مہربان ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر مہربان ہے. تو کیا تم چاہو گے کہ وہ تمہیں یہ چیز نہ ملے؟ جب تم یہ خود اپنے لیے نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیوں چاہے گا؟ ہاں جی, تو جب تو محنت کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو اب ہے تو ہمارے بس میں نہیں, لیکن اللہ کے بس میں ہے اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ہاں حق نہیں ہمارا, یہ اس لیے کہا ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے, حق نہیں ہے, لیکن اللہ کی مہربانی سے ہے, اللہ کی مہربانی سے. جنت کے بارے میں خصوصی طور پہ فرمایا گیا کہ جنت سارے لوگ اللہ کے فضل سے جائیں گے, کوئی بھی اپنے عمل سے نہیں جائے گا عمل کے ذریعے. تو اب جب یہ والی بات اور عمل کے حکم سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے, تو اب ان دو چیزوں کو آپ کیسے تطبیق کریں گے؟ تو عمل کرنا تو ہے, لیکن عمل کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے, خود اس پہ کیلکولیٹ نہیں کرنا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں, مشائخ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈالو. مطلب اس پہ جو ہے نا وہ کوئی بلڈنگ نہ کھڑی کر دو کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں, اتنے روزے رکھے, اتنے زکات دیے. یہ نہیں, حساب تمہارے ساتھ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا پاس, کچھ بھی پاس نہیں رہے گا, حساب ہو گیا. ہاں اب فضل ہو گیا تو سبحان اللہ بیڑا پار ہو جائے گا. یہ بات احکام الہی کی طاعت اور عبادت کیے جائیں, یہی آپ کا فرض ہے. اس کی فکر نہ کیجیے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. گو حضرت حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق جب ایک وقت کی نماز کے بعد دوسرے وقت کی نماز کی توفیق ادا ہوتی ہے تو یہ پہلے وقت کی نماز کی قبولیت کی علامت ہے, اور یہی منشا والذین اہتدوا زادہم ہدیٰ کا ہو سکتا ہے. ایک صاحب نے لکھا, کسی کی مدد کرتے وقت ذہن میں خیال لیتے کہ آج ہم کسی کی مدد کریں تو کل ہمارے کام آئے گا. حضرت رحمۃ اللہ نے جواب نے کہا, فرمایا یہ تصور صحیح نہیں ہے, سوائے رضا الہی کہ کوئی دوسرا اعتقادی تصور نہ ہو اس کے اصول کی. دیکھو نا کیسے پونگ پونگ کر, جیسے وہ کہتے ہیں نا قدم اٹھانا, تو یہ پونگ پونگ کر لکھنے والی بات ہے کہ یہاں پر جو فرمایا کہ یعنی انسان کو اعتقادی تصور ایسا نہ ہو. ایک ہوتے وسوسہ کے طور پہ, وسوسے کے طور پہ آنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے اعتقادی مطلب وہ خیال اس طرح نہ جائے. اس کے حصول کی صورت کہ پہلے زبان سے اس کے عمل کے کرتے وقت اس نیت کو دہرائیں, چند بار کے بعد محض نیت قلبی کریں, انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی مشق سے یہ بات پیدا ہو جائے. ایک صاحب کو تعریف فرماتے, تبلیغ میں ان اجری الا علی اللہ کے سوا دوسرا مقصد نہ ہو. ایک طالب کو ارشاد فرماتے ہیں, نفس اورات کی کثرت غیر ضرور, نفس اورات کی کثرت غیر ضروری ہے, آہستہ چلیے مگر دوامن چلیے. فائدہ کثرت میں نہیں دوام میں ہے. وَإِن قَلَّ مگر اخلاص اور یکسوئی ضروری ہے تاکہ نفع ہو. اوراد وظائف میں شرط یہ کہ اخلاص کے سوا نفس کا کوئی دائع شامل نہ ہو ورنہ ترک بولا ہے. ہر عمل خیر لوجہ اللہ تعالیٰ ہو, اصل یہ ہے. ستری نکری ہوئی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ بالکل, یعنی ہر چیز کے اندر فائدہ کثرت میں نہیں دوام میں ہے. حدیث شریف سے ثابت ہے نا, مطلب جن تم اس کی طرح نہ ہو جانا کہ پہلے یہ چند رکعت پڑھا کرتا تھا, اب نہیں پڑھتے. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ فرمایا کہ تھوڑا ہو لیکن دائم ہی ہو. تو اس طرح یہ وین قل مگر اخلاص اور یکسوئی ضرورت کہ نفع ہو, یہ اصل میں بہت سارے لوگ اس کی کثرت کی وہ طرف ہوتے ہیں, بہت زیادہ کثرت. بھائی وہ کثرت مفید ہے جس سے آپ کا دل جمی باقی رہے. اگر وہ کثرت ہی آپ کی دل جمی ختم کر دے تو پھر کیا ہو, کیونکہ دل جمی اس سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ حضرت فرماتے ہیں یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے, یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو. تو یکسوئی ضروری ہے, تو اگر یکسوئی سے متاثر ہوتی ہے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. لہذا تھوڑا ہو لیکن دائمی طور پر ہو. میں اکثر دیکھتا ہوں یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ورزش والے یا واک والے, ذرا جوشیلے انداز میں آتے ہیں اور بس دن میں جو ہے نا وہ چار پانچ چکر لگا لیتے ہیں, پانچ ایک کلو میٹر, اور پھر دو ہفتے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کدھر ہے. کتنا فائدہ ہو گیا حضرت اس کو, وہاں لکھا ہے میرے اس کورس میں اس پر لکھا ہے درختوں پہ, کہتے ہیں کہ کیا الفاظ ہے مجھے, کیا مطلب فائدہ باقاعدگی کے ساتھ ہوتا ہے, ایک رات میں نہیں ہوتا, نٹ اوور نائٹ, اوور ٹائم ہوتا ہے, اوور نائٹ نہیں ہوتا. مطلب یہ بتایا, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلسل کرنے سے ہوتا ہے, مسلسل کرنے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ توڑا ہو لیکن ستھرا ہو, موجود ہو, دائمن ہو, تو پھر فائدہ ہوتا ہے, پھر فائدہ ہوتا ہے. اکثر ایک اور بات بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں, بعض رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا اس انداز میں, چند صورتیں مختص کی ہوتی ہیں, بس سورہ یاسین شریف پڑھیں گے, سورہ رحمان پڑھیں گے, یا سورہ ملک پڑھیں گے, یا جو بھی ہو, مطلب ان کو جو پسند ہو وہ صورتیں پڑھتے ہوں, کہتے ہیں بس ہمارے تلاوت ہو گئی. یقیناً تلاوت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہر آیت تلاوت ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جسم کو جتنے منرلز کی ضرورت ہے, ان میں سے آپ کو جو منرل پسند ہے آپ صرف وہی کھاتے جائیں, تو ڈاکٹر صاحب کتنا فائدہ ہوگا. ظاہر مطلب آپ نے تو اوورآل کو دیکھنا ہے نا, تو جتنی کی ضرورت ہے وہ ساری اگر آپ روزانہ لیتے رہیں تو ٹھیک ہے, مطلب آپ کو ملتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کچھ کو زیادہ لے لو, کچھ کو بالکل نہ لیں, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بھی کرنا پڑے گا کہ مقصد کثرت میں نہیں, مقصد دوام سے حال ہوگا. ایک طالب جن نے قدیم و جدید طبقے کے بعض اصحاب الرائے حضرات سے بعض اجتماعی دینی کاموں کے چلانے کے سلسلے میں بات چیت کی, انہیں ہدایت فرماتے ہیں, خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنی محنت کی اور جدید و قدیم اصحاب الرائے سے گفتگو ملاقاتیں کی, ان کو متفق کیا. آپ کے اخلاص اور حسن نیت میں شک نہیں, اگرچہ مخلصین آپ کو مل گئے تو خیر, ورنہ ایسے اجتماعی کاموں میں رسوم اصل کام کی جگہ لے لیتے ہیں, رسوم اصل کام کی جگہ لے لیتے ہیں. اس سلسلے میں ان کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اگر آپ کے دل میں یوں کہ اگر کوئی شخص اس کام کو سنبھالنے والا آپ کو آپ سے بہتر مل جائے تو بخوشی یہ کام اس کے سفر کر کے اس کے تابع ہو جائیں گے, تو یہ تو اخلاص ہے, ورنہ اس میں کچھ نہ کچھ حصولی نام کو دخل ہوگا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ ان حضرات کے نزدیک اخلاص کے بہت بڑی ویلو تھی, اس وجہ سے ان حضرات کی تعلیمات میں بعض چیزوں کی بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ زور ان چیزوں پہ دیا جاتا ہے. مثلا چندے کے بارے میں حضرت کا بہت بڑا زبردست ذوق تھا, سر چندے کے بارے فرماتے کہ بھائی جو جب بھی کوئی چندہ کرو تو پہلے اعلان کر لو کہ میں نے چندے کی بات کرنی ہے، تو جو بیٹھے گا وہ بیٹھے گا، جو نہیں بیٹھے گا تو کم از کم آپ اس کو پابند نہیں کریں گے بلا وجہ۔ دوسری بات، جو بیان کرنے والا ہے وہ ساری بات ان کے سامنے رکھ دے، لیکن کہہ دے کہ مجھے نہ دو پیسے، فلاں میرا وکیل ہے، آپ ان کو ایک دن بعد جتنا دینا چاہیں تو دے سکتے، تو جتنا ان کو مل جائے گا اس میں اللہ پاک برکت ڈالے گا، کیونکہ یہ ٹی وی خاطر سے ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی شغل بیان آدمی کو بلایا، اس نے اپنے شغل بیانی میں ایسا تمار باندھ لیا کہ زیور، خواتین نے اپنے زیور آگے کر لیا اور لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے دیا، اور پھر بعد میں پتہ چلے تو کوئی جادوگر آیا تھا، سارا سب پہ جادو کر گیا، ہاں جی، اور پشیمان ہو گئے، تو ان کا اجر چلا جائے گا اور آپ کی برکت چلی جائے گی، کیوں ایسے نا، تو فائدہ کیا ہوا، ان کو بھی نقصان ہوا، آپ کو بھی نقصان ہوا۔ تو یہ حضرات مطلب اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور اخلاص کا، جیسے کہ ابھی یہ فرمایا حضرت نے، فرمایا اگر کوئی مدرسہ چلا رہا ہے اور پاس ہی کوئی اور دوسرا مدرسہ بننا شروع ہو جائے، اگر اس کے دل پہ گرانی آئی کہ یہ کیوں آ گیا، تو معاملہ خطرناک ہے۔ اور اگر اس کو خوشی ہوئی کہ چلو میرے ساتھ مل کر کام کرنے والے آ گئے، اب ہم اکیلے نہیں ہیں، اور بھی ہمیں کام کرنے والے مل گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت اہم اور ضروری بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ صحیح بتاؤں، اللہ کو راضی کرنا یا کام کو کرنا ضروری؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے تھوڑے کام پہ راضی ہو جائیں تو زیادہ کام کی ضرورت ہے نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مدرسہ، ایک شاندار مدرسہ میرے تصور میں ہے، بڑی بلڈنگ ہے اور کئی بہت سارے اساتذہ ہیں اور اونچے درجات ہیں اور بڑا شہرت ہے اور یہ ہے وہ ہے، محتمم کی جیسی شان ہوتی ہے وہ ہے، اس کے لیے میرے ذہن میں پروگرام ہے، اس کے مطابق میں کام کر رہا ہوں، یہ ہے ایک اسٹریٹجی۔ دوسرا اسٹریٹجی یہ کہ جتنا اللہ نے مجھے دے دیا ہے اس کے حساب سے میں کام شروع کروں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو بڑھا دے گا، نہیں بڑھائے گا تو یہ میرے لیے یہی ہے، اس کو قبول فرما دے۔ اچھا اب بتاؤ، کام کتنا کر رہے ہو؟ اتنا جتنا ہو رہا ہے، بس اتنا کر رہے ہو، لیکن اللہ پاک اگر اس پر آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور دوسری طرف اگر آپ نے بڑی بلڈنگ کڑی کی اور آپ کو بڑا نام مل گیا اور آپ کے نام بڑے محتمیمین میں، بڑے لوگوں میں آ گیا، لیکن وہ آپ کے نام کے صدقے میں چلا گیا سارا ضائع ہو گیا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، کانپور میں جب حضرت تھے تو وہاں معقولی لوگوں کا کی کثرت تھی، یہ اصل میں منقولی اور معقولی یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، ہاں جی، تو معقولی لوگوں کی کثرت تھی اور منقولی لوگوں کی قدر نہیں تھی۔ کہتے حضرت تشریف لائے شیخ ہلند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے استاذ تھے، بیان کی درخواست کی تو حضرت نے بیان شروع فرما لی، درمیان میں کہیں معقولی نقطہ آ گیا اتفاقاً، اب یہ حضرات معقول تو پڑے ہوتے ہیں لیکن اس پہ زور زیادہ نہیں دیتے، بس استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے فلسفہ میں، ریاضی میں جو معقولیات کی بنیاد ہے، اس میں تعلی ہے، تعلی، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت اونچے سمجھتے ہیں اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، ہمارے دینی مدارس کی بات نہیں ہے، یہ کالج یونیورسٹی میں بھی یہ بات ہے۔ جرمنی میں مجھے پتہ چلا کہ جرمن نے خود بتایا کہ جو تھیوریٹیکل فزکس اور میتھمیٹکس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھا جاتا ہے، ہائی کوالٹی ایجوکیشن، اور جو لیبارٹری کا کام ہوتا ہے وہ درمیانی چیز ہے، اور لیبارٹری کی چیز کو کہتے ہیں ڈم، یعنی تو کن ذہن لوگ ہیں، کسی اور کام کے نہیں ہیں، چلو جی کرتے رہے، یعنی یہ مطلب ان کا بھی یہ سٹائل ہے دوسری یونیورسٹیوں میں، اور اس میں یہ جو ہوتے ہیں نا میتھمیٹکس والے، ان میں جتنا تکبر ہوتا ہے، اور فزسٹ इस किस्म के लोग बड़ा तकब्बुर पाया जाता है, अपने आप को कुछ समझते हैं, दूसरे लोग को तो गधे भी नहीं समझते। हाँ जी, तो क्या है मज़ा, वो कंधार हासिल किया, मूर्त को तो कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर वहाँ पर भी यही बात थी, तो हजरत के ज़ुबान से कुछ माकूली बात निकल गई और फिर उस माकूली बात को साबित करने के लिए माकूलियात की बात शुरू हो गई। अब जो दूर दूर लोग बेपरवाह बैठे हुए थे कि ये क्या कहेंगे, तो बस दीन की बातें करेंगे। हाँ जी, तो वो भी ज़रा करीब करीब आने लगे कि ये तो हमारी इंटरेस्ट की बात शुरू हो गई। तो कहते मेरे दिल में आ गया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको एहसास हो जाएगा कि हमारे यहाँ भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। और कहते मैं हजरत जवान थे उस वक्त, तो कहते मैं खुश हो गया। तो इस इतने में थोड़ी देर में हजरत ने बात वाइंड अप करके जो ना बस मुख्तसर करके बात ख़त्म कर दी। कहते मेरे दिल पे बड़ा बोझ आया कि हजरत जब बात करने का वक्त आया तो हजरत ने बात ख़त्म कर ली, क्या बात है। खैर जब तनहाई हासिल हो गई तखलिया में, तो मैंने अर्ज़ किया हजरत जब काम बात करने का वक्त आ गया तो आप खामोश हो गए। कहते हजरत ने हल्की आवाज़ में फरमाया मुझे भी ख्याल आ गया था मुझे भी ये ख्याल आ गया था, इसका मतलब है कि मैंने इसी ले रोका। ये होता है अपनी बात, ठीक है ना। और हम होते हम कहते हैं जी अब तो दबाओ इनको। नहीं नहीं भाई, दबाने की बात नहीं है, अपने रजीले को दबाओ उनको ना दबाओ। हाँ जी, तो ये हज़रत सैयदुल मिल्लत कुद्दुस्सुर्रुह सैयद नबी में इखलास के उनवान पर क्या खूब तारीफ फरमाते हैं। मज़हब का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये है, कोई इंसान के दिल को मुखातिब करता है, उसका सारा कारोबार सिर्फ एक मज़े गोश्त से वाबस्ता है। अकायद हों या इबादात हों, अखलाक हों या मामिलात हों, इंसानी अमाल के हर गोशे में उसकी नज़र इसी एक आईना पर रहती है। इसी हकीकत को आप सल्लम ने एक मशहूर हदीस शरीफ में ज़ाहिर फरमाया, होशियार रहो के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त हो जाता है, और वो ख़राब हो तो सारा बदन ख़राब हो जाता है। होशियार रहो कि वो दिल ही की तहरीक इंसान के हर अच्छे और बुरे फ़ैल की बुनियाद और असास है। इसलिए मज़हब की हर इमारत इसी बुनियाद पर कड़ी है। इस्लाम की तालीम यह है कि जो नेक काम भी किया जाए उसका महर्रिक कोई दुनियावी गरज ना हो, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी और खुशनूदी हो, इसी का नाम इखलास है। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमा दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है वअबुदिल्लाह मुखलिसल लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, तो अल्लाह की बात कर खालिस करते हुए इताअत गुजारी को, उसी के लिए होशियार कि अल्लाह ही के लिए खालिस इताअत गुजारी। मकसूद ये है कि खुदा की इताअत गुजारी में खुदा के सिवा किसी और चीज़ को उसका शरीक न बनाया जाए। वो चीज़ खा पत्थर या मट्टी की मूर्त या आसमान और ज़मीन की कोई मखलूक या दिल का तराशा हुआ कोई बातिल मकसूद हो। इसलिए कुरान पाक ने इंसानी अमाल की नफसानी गर्ज़ आयत को भी बुत परस्ती करार दिया। फरमाया अरे तमन तहदेला वाह, क्या तूने उसको देखा जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। चुनांचे इस्लाम की अहम तरीन तालीम है कि इंसान का काम हर किस्म की ज़ाहरी बातिनी बुत परस्ती से पाक हो। कुरान पाक के साथ मौक़े पर आया थे मुखलिसीन लहुद्दीन इताअत गुजारी को खुदा के लिए खालिस करके। इससे मालूम हो कि इबादत और अमल का पहला रुकन यह है कि वह खालिस खुदा के लिए हो, यानी इसमें किसी ज़ाहरी बातिनी बुत परस्ती और ख्वाहिश नफसानी को दखल न हो। इल्लब्तगा वजह रब्बिल आला, यानी खुदा बरतर की खुशनुदी के सिवा कोई और गरज न हो। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत और तबलीग के सिलसिले में हमेशा ऐलान किया है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें कोई दुनियाई मज़ा और ज़ाती मुआवजा मतलूब नहीं है। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्र इल्ला अलल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं इसमें बस पर कोई मजदूरी तुमसे नहीं चाहता, मेरी मजदूरी तो उसी पर है जो सारी दुनिया का परवरदिगार है। दुनिया में भी इखलास ही कामयाबी की असल बुनियाद है। कोई बज़ाहिर नेकी का कितने बड़ा काम कर ले उसकी नस्बत ये मालूम हो जाए इसका मकसद इस काम से कोई ज़ाती गरज या अमास दिखावा और नुमाइश था, तो इस काम की कदर कीमत खुद निगाहों से गिर जाएगी। इस तरह रूहानी आलम में भी खुदा की निगाहों में उस चीज़ की कोई कदर नहीं होती जो उसके बारगाह बेनियाज के अलावा किसी और के लिए पेश की गई। जो मकसूद से ये है कि नेकी का काम दुनियावी लिहाज से बेगरज व बेमन्नत व बेलाख्याल तहसीन व शोहरत की तलब से बालातर हो। ये तहसीन व शोहरत का मुआवजा भी तो दीन तो अलग रहा, दुनिया में भी उनको ही अदा उन्हीं को अदा करते हैं जिसकी नस्बत उसको यकीन होता है कि उन्होंने अपना काम इन्हीं शरात के साथ अंजाम दिया है। हम जो काम भी करते हैं उसकी दो शक्लें होती हैं, एक मादी जो हमारे ज़ाहरी जिस्मानी अज़ा की हरकत व जंबश से पैदा होती, دوسری روحانی جس کا حولہ ہمارے دل کے ارادہ اور نیت اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے تیار ہوتا ہے۔ کام کی بقا و برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن قبح اور ضعف و قوت کے بنا پر ہوتی ہے۔ انسانی عمل کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں، اس لیے اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو نئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کی شروع کرنے میں ہم اپنی نیت کو ہر غیر مخلصانہ غرض و آیت سے بالا اور ہر دنیاوی اجرت سے پاک رکھیں۔ یہاں پر ایک بات فرمائی ہے، چلتے چلتے بات آتی ہے نا درمیان میں، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، نئے اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو، جنات اور انسان کو، مگر اپنی عبادت کے لیے، تو یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی عبادت بن سکتی ہیں۔ کس چیز سے؟ نیت سے، نیت سے، اگر نیت ہو۔ مثلا میں سچ بولتا ہوں، یہ اخلاق ہے، لیکن کس لیے سچ بولتا ہوں؟ کہ لوگ مجھے سچا کہیں، میری شہرت ہو، ہاں جی، یا میں اس لیے بولتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں سچ بولوں۔ اب دیکھو نیت، نیت پائی گئی نا اس میں، سچ کا حکم ہے، لیکن اگر آپ نے دنیا کے لیے بولا تو دنیا ہے، اگر دنیا کے لیے بولا ہے تو دنیا ہے، دنیا میں آپ کو مل جائے گی، دنیا اس پہ مل جائے گی، اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ کسی کو توڑا نہیں دیتا، اگر آپ نے دنیا کے لیے کام کیا تو اس کا معاوضہ دنیا میں ضرور ملتا ہے، لیکن وہ دین نہیں رہے گا، وہ عبادت نہیں بنے گا۔ تو گویا کہ ایک تو عبادت ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے، جو دوسرا وہ انڈائریکٹ عبادت ہے۔ تو جو انڈائریکٹ عبادت ہے وہ تمام نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پر ہی ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ ہمارے اعمال قبولیت کا درجہ پاتے ہیں نہیں پاتے، نیت کو دیکھا جائے گا۔ وہ نیت ایسی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی، لہذا آپ تو گمان کریں گے اچھا، آپ کسی اور کے اوپر برا گمان نہیں کریں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی تھی کہ اگر یہ کلمہ کے ساتھ اللہ کے حضور تیرے خلاف کڑا ہو گیا تو پھر تو میں تو مدد نہیں کر سکوں گا۔ اب اس کا معاملہ دل کے ساتھ تھا، دل میں آپ صاحب نے پوچھا کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا، تجھے پتہ تھا کہ مطلب اس نے ڈر کے مارے کہا ہے یا اللہ کے لیے کہا ہے؟ تو اس وجہ سے منافق جو ہے وہ نیت پر ہی منافق ہوتا ہے نا، نیت پر ہی ہوتا ہے۔ تو عمل تو وہ سامنے کرتا ہے، عمل میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل میں تو وہ چیز نہیں ہوتی، تو وہ منافق ہوتے۔ لیکن ہم لوگ تو ان پر بھی بدگمانی نہیں کریں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو، اور یقین وہی سے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا چونکہ وہی نہیں آ رہی تو لہٰذا ہم تو بدگمانی نہیں کریں، تو نہیں اچھا گمان کریں گے، اللہ کے اوپر معاملے چھوڑیں گے، لیکن اللہ پاک تو فیصلہ فرمائیں گے اس پر۔ اور چونکہ معاملہ سارا اللہ ہی کے ساتھ ہے سب کا، لہذا اس بات پر سب کو ڈرنا چاہیے کہ ہم سب کا معاملہ چونکہ اللہ کے پاس جائے گا، اور اللہ جل شانہ کو پتہ ہے کہ میں نے کون سا عمل کون سی نیت سے کیا ہے، لہذا وہاں تو بچت نہیں ہوگی اگر میں نے غلط طریقے سے کیا ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے بھی ہم، جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ڈرائیونگ کرنے والا شخص ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، تو ڈرائیونگ کے دوران بے شک وہ کسی سے باتیں کر رہا ہو، بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کو تھپڑ بھی لگا لیتے ہیں، چپ بھی کراتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، موبائل بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کے دماغ کا ایک خاص حصہ مسلسل راستے پر माने मरकुज होता है, और वो एक माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर न रहे तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। एक माइक्रो सेकंड का भी उसमें गुंजाइश नहीं। हाँ जी, तो इसी तरीके से हम अपनी नीयत को मुसलसल टटोले रखें, यानी हमारे हमारे जो मामला है चूंकि अल्लाह के साथ है, तो हम किसी वक्त भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए काम ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है इसके लिए, या हय या कयूम बिरहमतिक अस्तगीस अस्लिहली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, मुझे मेरे नफ्स के एक लम्हे के लिए भी हवाले ना करें, क्योंकि हमारी नीयत को सिर्फ नफ्स ही ख़राब कर सकता है, नफ्स की वजह से ख़राब हो सकता है। तो हमारे नफ्स अगर हम एक लम्हे के लिए भी नफ्स के लिए हवाले हो गए तो हमारी नीयत में फतूर आ सकता है, हमारे अमाल ख़राब हो सकते हैं और इसके नतायज भी बहुत बुरे हो सकते हैं। मुत्तकी भी वही होते हैं जो दिल के इखलास के साथ रब की खुशनूदी के लिए काम करते हैं, उन्हीं का काम कबूल होता है, उनके दीन व दुनिया में फौज फलाह बख्शा जाता है। एक और बात भी सुनो, हज़रत मौलाना हज़रत गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मेरे चचा ने कहा कि हज़रत हमारी नमाज क्या है, हमारी नमाज तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कितने खलात उसमें होते हैं, ये होते हैं वो होता है। तो हज़रत ने उनसे फरमाया कि अच्छा फिर ये नमाज ये सजदा जो कर रहे हो अल्लाह को, फिर मुझे मुझे करो। हाँ जी, उन्हें कहा आपको कैसे कर सकता हूँ, उन्हें कहा बस यही तो बात है, यही तो बात है, अल्लाह के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाँ जी, तो बात यह है कि मतलब इंसान को हर वक्त मतलब अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जेह रहना चाहिए, वसवसे से कुछ ख़राब नहीं होता, लेकिन अपनी वाकई नीयत चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने एक दफ़ा हजरत से कुछ इस किस्म की डर के बारे में बात की, ये हो रहा है ये हो रहा है क्या मसला है, तो हजरत ने फरमाया कि एक होता है रिया और एक होता है वसवसे रिया, तो रिया तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वसवसे रिया की परवाह ना करो। फिर मुझे फरमाया कभी तेरे ये ख्याल आया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे चिट्ठाइयाँ देख रही हैं? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं। फरमाया लोगों को चिट्ठाइयाँ समझो, लोगों की ऐसे चिट्ठाइयों से बढ़कर नहीं है इस मामले में, जैसे चिट्ठाइयाँ आपको कुछ नहीं दे सकते तो लोग भी आपको कुछ नहीं दे सकते। हाँ जी, तो ये मतलब ये बात है कि वसवसे में भी नहीं पढ़ना चाहिए, वसवसे से असर नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं नियत, डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो वो ज़रा बात है, वो बात है, उसका ख्याल रखना चाहिए। उनको खुदा की महबूबियत का दर्जा हासिल होता है, दुनिया में उनकी हर दिलजीज़ी मिलती है, उनके कामों को शोहरत नसीब होती है, उनके कामों से नस्ल बाद नस्ल फैजयाब होते हैं, उनके लिए रहमत की दुआएं मांगते हैं। गरज अमल का असली पैकर वही है जो दिल के कारखाने में तैयार होता है, इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि हर काम से पहले दिल की नीयत का जायज़ लीजिए। इस मसले को अच्छी तरह समझ लेने के बाद ये नुक्ता खुद ब खुद हल हो जाएगा कि इस्लाम ने इबादत के सही होने के लिए इरादा और नीयत को क्यों ज़रूरी करा दिया है। इखलासताम के लिए रिया का कल्ला ज़रूरी है। आमतौर पर समझ जाता है कि यार अच्छा रिया दिखलावे के अमल का नाम है, हमारे अंदर फरमाते हैं कि दिखलाने के लिए अमल रिया भी है और शिर्क भी, मगर किसी देखने से बचने के लिए नेक अमल का तर्क करना भी रिया है। ये भी देखे ना तजदीद है। हाँ जी, किसी मतलब देखें लोगों के ख्याल बदलते रहते हैं ना, तो फिर उनके मुताबिक उनको बातें भी समझानी पड़ती है। दिखलाने के लिए अमल रिया है और शिरक भी, मगर किसी के देखने से बचने के लिए नेक अमल का तर्क करना भी रिया है कि मखलूक का खौफ तर्क अमल का सबब बना, इसलिए गैरुल्लाह की खातर किसी अमल का तर्क भी रिया है। मैंने शेख का मफहूम मंशा लिखा है, और रिया का ये मादा उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक मासेवास ताल्लुक उसकी मोहब्बत दिल से ना निकल जाए, जब गैर का दयान जाता रहेगा तो रिया उसम का जज्बा खुद बहुत मान पड़ जाएगा, जब तक दू ही बाकी है दूसरे का दयान आ ही जाता है। कामिल खलूस कामिल फना के बगैर मुमकिन नहीं, कामिल खलूस कामिल फना के बगैर मिलती नहीं। अर्शिया फरमाते हैं, समा जा मेरे दिल में अरमान होकर, दुई दूर कर दे मेरी जान होकर, बुतों का है बंदा खुदा का नहीं, खुदा का न हो जो मुसलमान होकर। حضرت سید ملا رحم اللہ اسلام اخلاق کے بحث میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں نیت یعنی قلبی ارادہ اور انسان کے اندرونی غرض و آیت کو اچھے برے کام کی بنیاد قرار دیا ہے، بلکہ حقیقت میں روحانی حیثیت سے کوئی کام اپنے نتیجے کے لحاظ سے اتنا اچھا برا نہیں ہوتا جتنا قلب کی کیفیت اور اس کی اندرونی نیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی نیک کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ بھی فخر نمائش، ریا اور دکھاوے کی خاطر سے کیا تو وہ ثواب کی بجائے الٹا عذاب کا باعث ہوگا۔ اس طرح اگر آپ کسی معذور کے امداد کے اس لیے کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو اسلام کی نگاہ میں نیکی کا کام شمار نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران میں امیر ثواب الدنیا نوت منہا و امیر ثواب الآخرت نوت منہا، وہ جو دنیا کا بدلہ چاہے گا اس کو وہ دیں گے اور یہ جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اس کو وہ دیں گے۔ ایک اور آیت میں اس کی تصریح کر دی کہ جس کام کا مقصد صرف نماز اور دکھا ہے اس کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ اليوم الآخر، اے ایمان والے تم اپنے خیرات کو احسان دوہرا کر اور ستا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ اپنے مال کو برباد کرتا ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور خدا اور قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لیکن جامع عمان الفاظ فرمائے، انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال اس کی نیت پر موقوف ہے، اور اس کی مزید تشریح کے لیے الفاظ ارشاد فرمائے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، تو جس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف، جس کی ہجرت غرض دنیا کا مان دنیائی غرض دنیا کا مانو کسی عورت کو پانا ہو یا اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی غرض سے اس نے ہجرت کی۔ الغرض عمل کا نیک و بد ہونا تمام تر نیت اور ارادہ پر موقوف ہے، حسن نیت نہ ہو تو جملہ عبادات و اعمال کی بربادی کی طرح اخلاق کا بڑا اچھا بڑے سے بڑا کام بھی حسن خلق کے دائرے سے خارج، دنیاوی تعریف و ستائش کے حدود سے باہر اور روحانی خیر و برکت و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اسلام میں اخلاق بھی دوسری مذہبی چیزوں کی طرح عبادت ہے، اس لیے اس کی غرض و آیت بھی میں بھی ہر قسم کی دنیاوی نفسانی اور ذاتی غرض سے پاک ہونی چاہیے، اگر ایسا نہیں تو ان کاموں میں کوئی نیکی اور ثواب نہیں، انہیں ان کی حیثیت عبادت کی باقی رہے گی۔ مذہبی کاموں کو چھوڑ دنیای کاموں پر بھی نظر ڈالے تو معلوم کہ ہمارے کام میں جس قدر اخلاص کا حصہ شامل ہوتا ہے اسی قدر وہ قابل قدر ہوتا ہے۔ ہم کسی مہمان کی خاطرداری کریں، اس کے نام کتنی الوان نعمت چن لیں، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اس خاطرداری کے تہ میں ذاتی نفع یا ریاکاری یا نمائش یا خوش آمد کرنے والے کی کوئی ذاتی غرض ہے تو یہ ہماری تمام تر تواضع و تکریم اس کی نگاہ میں بھی قیمت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو ہم کو کسی کے سامنے خلاص و بے غرضی کے ساتھ نان و نمک بھی رکھ دیں تو اس کی وقت و قیمت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ تو جب دنیاوی کاموں میں اخلاص اور عدم اخلاص کے اثرات ہیں تو روحانی عالم میں اس کے نتائج کہاں تک ہوں گے؟ اخلاص عمل کی غرض و آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ میں نفس عمل مطلوب نہیں بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرض و آیت صحیح ہو۔ عمل قالب ہے تو صحیح غرض و آیت اس کی روح ہے، روح نہیں تو بے جان قالب کس طرح کام آ سکتا ہے؟ اسلام میں ہر قسم کے نیک کاموں کی غرض و آیت صرف ایک ہی قرار دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضا مندی ہے۔ ایک سچے مسلمان کو صرف اس کی خاطر کام کرنا چاہیے، اس کے سوا کی دوسرے غرض کو اپنے کام کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت علی مسلم نے جب بشتی زیور تعریف فرمایا تو ایک انگریز نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس کی رائلٹی مطلب جو ہے نا وہ اپنے رجسٹر کروائی ہے؟ تو نہیں کہا، نہیں۔ تو نے کہا پھر آپ کو کیا فائدہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو کیا سمجھاتا ہے، کیونکہ اس جس بات کے ذریعے میں اس کو یہ سمجھا سکتا ہوں وہ بات اس کو حاصل ہی نہیں، مطلب ظاہر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے ذریعے سے ہے نا، تو کیسے میں اس کو سمجھاؤں، یہ کون سی چیز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ واقعی اگر انسان یعنی وہ یہ نہ ہو تو پھر ساری چیزیں بے جان ہیں۔ اسلام میں ہر قسم کے اچھا اگر ہمارے اخلاق اور اعمال کی غایت خود غرضی ہو کسی نے کسی طرح کی ذاتی منفع ہے تو وہ ثواب کے روح سے خالی ہو۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم اس پستی سے بہت بلند ہے، بلکہ ایک مقام اس کا وہ بھی ہے جہاں اس کی منزل رضا الہی نہیں بلکہ خود ذات الہی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات فرمائی ہے، وہ والی بات۔ تین کیٹیگریز ہیں نا، دنیا دار، دیندار اور اللہ کے طلبگار، یعنی مطلب یہ، اور یہ ہر ایک گروپ جو ہے نا دوسرے گروپ کی چیزوں کو نہیں جان سکتا اگر وہ اس مقام پہ نہیں ہو۔ ہاں جی، وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی ذات کو چاہ کر، اللہ کے یریدون وجہ، صحابہ کے بارے میں والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، وہ جن نے اپنے پروردگار کی طلب کے لیے صبر کیا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلی، وہ جو کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے برتر پروردگار کی طلب کے لیے کرتا ہے۔ اب آتا ہے اخلاص کیسے پیدا ہو۔ جب یہ ظاہر ہو چکا کہ اسلامی اعمال و اخلاق کی تمام تر بنا ارادہ ارانیت یعنی قلب کے عمل پر ہے، تو قلب کی اندرونی کیفیت اور حالت کی درستی کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ کوئی ہستی ہے جو ہمارے دل کے گوشہ ہر طرف سے جھانک رہی ہے، ہم مجمع میں ہو یا تنہائی میں، اندھیرے میں ہو یا روشنی میں، تاہم کوئی ہے جس کی آنکھیں اس کے دل کے تہ کو ہزار پردوں میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ دنیا کی تمام قوتیں صرف جسم پر حکمران ہیں، مگر ایک قدرت والے جو دل پر بھی حکمران ہیں۔ پھر اعتقاد بھی ضروری ہے کہ ہم کو اس ہستی کے آگے اپنے تمام کاموں کے جواب دہ ہونا ہے، اور ایک دن آئے گا جب ہم کو اپنے اعمال کی جزا سزا ملے گی۔ جب تک یہ دو خیال دل و دماغ میں جاگزی نہیں ہوں گے، اچھے اعمال کا اچھے ارادے سے وجود کا تھی محال ہے۔ اس لیے وہی محمدین خدا اور قیامت پر ایمان لانا ہر نیک عمل کی بنیاد قرار دیے کہ بے اس کے ہر کام محض ریا اور نمائش بن جاتا ہے۔ یا ایو الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفقوا مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والوں اپنے خیراتوں کو جتا کر اس تک برباد نہ کرو جس طرح وہ برباد کرتے جو اپنے مالوں کو دکھانے کے خرچ کرتے ہو، خدا اور آخری دن پر یقین نہیں رکھتا۔ یہی ایمان صحیح جس سے حسن نیت پیدا ہوتا ہے۔ آب حیات کا وہ سرچشمہ جو نہ ہو تو ہمارے اعمال سراب سے زیادہ بے حقیقت ہے۔ یہی وہ مشعلے جو ہماری تیرہ تار زندگی کی روشنی ہے، یہ نہ ہو تو ہم کو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرا نظر آئے اور اپنے کسی کام کی کوئی غائب معلوم نہ ہو، کہ جب تک کسی واقف اسرار عالم غیب دانہ راز اور دل کے ہر جنگ جنبش و حرکت سے باخبر ہستی کا اور اس کے سامنے عمل کے مواخذہ بعض پرس اور جواب دہی کا یقین نہ ہوگا، دل میں اخلاص اور نفس میں دنیائی اغراض سے پاکی پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ بے غرضانہ بلند پایا اخلاق اور نیک عمل کا وجود ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیپٹر ماشاء اللہ پورا ہو گیا۔ اب اس سے متعلق جو کوئی کلام ہوگا تو انشاءاللہ اسی سن لیں، آپ پڑھیں گے جاگنا سونا، جاگنا سونا آپ کر لیں گے ادھر سے۔ لا الہ الا اللہ، وہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس کا کچھ سیٹ اپ بنا لیں۔ ہاں اچھا ٹھیک،
جاگنا یہ سونا خدا کے لیے ہو، یہ ہنسنا یہ رونا خدا یہ ہنسنا یہ رونا خدا کے لیے ہو، یہ ہنسنا یہ رونا خدا کے لیے ہو، یہ جاگنا یہ سونا خدا کے لیے ہو، جاگنا یہ سونا ہو، اور خدا کی کی مدد اور تائید ہوے، خدا کی مدد اور تائید ہوے، خدا کی مدد اگر کام ہو نا خدا کے لیے ہو، اگر کام ہو نا خدا کے لیے ہو، یہ ہنسنا یہ رونا خدا کے لیے ہو، اور یہ پانا ہے بالکل، 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 یہ پانا پانا بالکل، اگر خود کو کھونا خدا کے لیے ہو، اگر خود کو کھونا خدا کے لیے ہو، یہ ہنسنا یہ رونا خدا کے لیے ہو، اور دھلے حب دنیا سے دل میرا ہو صاف، 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 مگر اس کا دھونا خدا کے لیے،
یعنی حب دنیا سے دل کو مطلب یعنی وہ اگر دھونا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے دھونا ہو، کوئی اور کیفیات حاصل کرنا مقصود نہ ہو. ہاں جی، یہ بہت گہری بات ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ طریقت کا بنیادی مقصد تو شریعت پر استحکام ہے، یعنی عقائد صحیح ہو جائے اور شریعت پر آسانی سے عمل ہو جائے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آل ذوق کے سپرد کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی اللہ ہی کے لیے ہو، ہاں جی، کسی اور مقصد کے لیے نہ
ہو، مگر اس کا دھونا خدا کے لیے ہو، ہنسنا یہ رونا خدا کے لیے ہو. اور جو بوئے یہاں پر وہاں کاٹے شبیر، جو بوئے یہاں وہ کاٹے شبیر، جو بوئے یہاں پر وہ کاٹے شبیر، جو بوئے یہاں پر وہ کاٹے مگر اس کا بونا خدا کے لیے ہو، مگر اس کا بونا خدا کے لیے ہو، یہ ہنسنا یہ رونا خدا کے لیے ہو، یہ جاگنا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشهد ان محمد رسول الله۔ لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اجمعين۔ یہ تربیۃ السالک سے چند انشاءاللہ جو حضرت کی تحقیقات پیش کیے جاتے۔ خط میں لکھے ہوئے سلام کا شیخ سے نہ کہنا باعث الزام نہیں ہے۔ سوال: جتنے خط آ کر کے نام آتے ہیں سب لوگ سلام حضرت کو لکھتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ کہہ دینا، خلاف ملحوظ ہونے سے غرض نہیں کرتا، بلکہ جن سے بے تکلف یہ لکھ دیتا ہوں کہ خود لکھو، میرے ذمے کوئی الزام تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی الزام نہیں۔ طالب کا ثمرات کو خود تجویز کرنا خلاف ادب ہے۔ حال جس وقت بندہ دورہ پڑتا تھا، ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اس وقت بہت عمدہ حالت تھی اور اب کم ہو گئی، اب جی چاہتے کہ پھر زیارت سے مشرف ہوں اور اس وقت ذوق شوق الہی پیدا ہو جائے، لہذا دل بہت متفکر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آپ ثمرات اور ان ثمرات کے طریق کو خود تجویز کرتے ہیں، تو پھر آپ خود ہی شیخ ہیں، پھر ہم ناکاروں کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ حضرت کا یہی بہت زیادہ مطلب ہوتا تھا کہ مقصد ٹھیک ہو، مقصد صحیح ہو، اور دوسری بات ہے طریقہ صحیح ہو۔ جیسے پورے دین کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہو اور آپ سسم کے طریقے پر ہو، یعنی طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور مقصد بھی حاصل کرنا کے لیے، جو صحیح مقصد ہے اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر حضرت نے بنیادی بات بتا دی کہ جب آپ نے کسی شیخ کو پکڑ لیا ہے تو پھر خود کیوں تجویز کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، پھر آپ خود ہی کرتے رہیں، ہاں بولے جو کچھ آپ نے کرنا ہے تو خود ہی کرتے رہیں۔ اصل میں یہ بہت گہری بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں پریشان ہیں، وہ دوسروں کے سن سنا کے، یہ اصل میں لوگ اپنے احوال بھی دوسروں کو سناتے ہیں، یہ بہت برا کام کرتے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ حضرت بھی اس پہ بہت ڈانٹتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو اپنے ساتھ کا تو تعلق کروا دیتے تھے اگر کوئی اس قسم کی مطلب حرکت کا مرتکب ہوتا کہ اپنا حال کسی دوسرے کو بتا دیا۔ ہاں جی، وہ نہیں مطلب صرف شیخ کو بتانے کا اجازت ہوتی تھی، کسی اور کو بتانے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ لوگ اس طرح کسی قسم کا کام کرتے ہو نا، کسی اور کو بتاتے ہو، تو یہ بہت سخت پابندی ہے، یہاں پر بھی پتہ چل جائے تو انتہائی کدورت ہو جاتی ہے، اور شیخ کی کدورت جو ہے نا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ ہاں جی، لہٰذا اپنے احوال کسی کو بتانا یہ جرم ہے اس راستے میں۔ ہاں جی، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہے کہ دوسروں کو بھی اگر وہ اچھے احوال ہو تو ان کا شوق ہو جاتا ہے۔ اب وہ جس طرح ہر شخص کی بیماری کا علاج مختلف ہے، تو اس طرح ہر شخص کے احوال بھی مختلف ہوں گے، سب کے لیے ایک جیسے احوال تو نہیں ہوں گے، کسی کے لیے کوئی حال اچھا ہوگا، کسی کے لیے کوئی حال اچھا ہوگا۔ ہاں جی، مثلاً کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کو نیچے لانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی کہ وہی کم از کم نیچے اتر جائے، ہاں، اور دوسرا بالکل نیچے پڑا ہوا ہے، اوپر دیکھ ہی نہیں رہے تو اس کو ذرا اوپر اٹھانے کی بات ہوگی، تو دونوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، تو کیسے مطلب ایک بات دونوں کے لیے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو میں نے صرف دو باتیں بتائی نا، اس طرح تو ہزارہ باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ لوگوں سے سن سنا کے کسی چیز کو اچھا سمجھے، مثلا خواب کسی نے دیکھا اور وہ کسی کو سنا دیا، اور یہ اکثر ضرور لوگ سناتے ہیں، مثلا آپ سے اعظم کی خواب میں زیارت ہوئی تو ضرور لوگوں کو بتائیں، خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، اس کا بعض دفعہ نقصان ہو جاتی کہ چیزیں بند ہو جاتی، مطلب کوئی اچھا حال ہو تو بند ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں کہ یہ تو قابل ہی نہیں ہے اس بات کا، تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ اب کسی نے خواب میں آپ سے اعظم کو، تو اب دوسرے کو بھی شوق ہو جائے کہ مجھے بھی آپ سے اعظم کی خواب میں زیارت ہو جائے، اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، یہ تو اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب انہوں نے یہی بات کی کہ پہلے مجھے آپ سے اعظم کی زیارت ہوئی تھی، اب نہیں ہو رہی تو بڑا متفکر ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ پھر آپ اپنا کام کریں خود، آج اپنا کام خود کریں، مطلب اب مجھ سے پھر کیا پوچھنا چاہتے؟ پھر کیا کیا حال، نہایت ادب سے عرض کرے کہ اگر حضرت کے خلاف مرضی نہ ہو، نیز بندہ کے حق میں مضر نہ خیال فرمایا جائے، تو فقط تبرک اور پورا تعلق پیدا ہو ہونے کے واسطے بیعت سے مشرف فرمایا جائے، شاہاں چ عجب گر نبوت گدارا۔ بدون مناسب حضرت فرمائے بدون مناسبت بیعت نافی نہیں، اور آپ کو ابھی مناسبت نہیں ہوئی، اوپر کی درخواست اس بات کی دلیل ہے، اور نیز آئندہ مضمون بھی۔ آئندہ مضمون کیا ہے؟ حال اگر خلاف مرضی تو نہیں، بلکہ یہ بھی ہو کہ اگر مرضی ہو تو زبانی کچھ نصیحت وغیرہ جو طبیعت چاہے فرما کر مشرف فرمایا جائے، تاکہ یہ بھی دلیل عدم مناسبت کی میرے روزمرہ کی تفہیمات مفصل ہے کے بعد بھی اس مبہم مجمل درخواست کی ضرورت کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے ساری باتیں کل کے لیے کی ہیں اور سب کے لیے لکھی ہیں، तो फिर क्यों मतलब जो है ना आप इस तरह की बात कर रहे हैं, किताबें मेरे मौजूद है और सारी चीज़ें मौजूद है, मेरा तरीक भी मौजूद है, तो आपको मेरे तरीक के साथ मुनासिबत नहीं हुई ना, तभी तो आप इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं। सवाल, कभी कभी अगर फुर्सत मिले तो किताब देखूँ या नहीं, अगर देखूँ तो कौन सा और क्या क्या? जवाब, हर कसदो सबील बगौर तमाम 10 बार देखें, इसके बाद फिर पूछा जाए। हाँ जी, कसदो सबील बहुत आला किताब है, छोटी सी है। कसदो सबील का मतलब क्या है मौलाना साहब? हाँ जी, कसदो सबील, हाँ मतलब ये है कि वो, हाँ जी बिल्कुल। तो हाल अहकार नाकारा, हज़रत मौलाना से बैत है, बाद वफात मुर्शिद मरहूम की अहकर मतलाशी शेख रहा, अगर कई मगर कई दिलचस्पी नहीं हुई। अब अहकर अरसद दराज से हुज़ूर की तसनीफ़ात देखता है, खुसूस रिसाला इमदाद हुसन लजीज, जनाब वाले के मुरीदों से भी मिलकर नहायत महजूज होता है, लिहाजा बंदा की तबीयत का रुझान हुज़ूर की जानब हुआ है, बल्कि अरसद जी चाहता था मगर ख़त लिखने से नफ्स का असर रहा। उम्मीद है कि बराए करम बुजुर्गान इस अहकर को ज़ुमरे खादिमा वाले में शुमार फरमा कर तालीम तलकीन से मुशर्रफ़ फरमाया जाए, ताकि अल्लाह ताला मरतबा एहसान व अबदीत का अता फरमाए। बिलफेल अहकर कार दुनियावी तफक्कुरात लाग की वजह से हुजूर खिदमत से माजूर है, आइंदा इंशाअल्लाह ताला बरकत को मंबूस हासिल करेगा। अब अहकर अपनी हालत सुनाते, कम तरीन की उम्र तकरीबन 40 साल की है, पेशे दुकानदारी है, मर्ज़ ज़ौफ़ दिमागी बेहद है, यहाँ तक कि थोड़ी देर किताब पढ़ने या जिक्र जली करने से दिमाग में खुशी व ज़ौफ़ पैदा होता है। बाद नमाज फजर 1100 बार या मुगनी और कुरान पाक 1.5 पारा पढ़ता है। बाद नमाज इशा 1100 मरतबा या वहाब, 100 मरतबा ला हौल, 100 मरतबा उज़ु बिल्लाह, 100 मरतबा दुरूद शरीफ फरमूदे मुर्शिद मरहूम पढ़ता है। अब हुज़ूर जो इरशाद फरमाए अमल दरामद के नमाज तहज्जुद के लिए हरचंद जी जाए मगर नहीं पढ़ सकता। अहकर का नफ्स नहायत सरकश है, वो अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक जो चाहता है कराता है, और एक मरज मज़मूम खबीस बंदों को हुसन परस्ती का है, उसका भी इलाज तजवीज़ फरमाया जाए। अहकर नहायत गुस्ताख है, जो कलमात खिलाफ़ अदब सादिर हुए हों इनके माफ़ी चाहते हैं, चूँकि तबीब से मरज़ छुपाना बुरा है, ताकि बैत मुफसल तालीम मौकूफ़ है, मुनासिबत व सोबत पर वो अभी हासिल नहीं, इसके उसूल के मंतज़र रहेगा। बाकी मुजमल तवलीम गायबाना भी मुमकिन है। फ़िलहाल आप कसदो सबील पर अवराद में और तबलीग दीन पर मुआजिलात और अफसानी अमल शुरू कीजिए। अगर मुझको हालात से इतला होती रहेगी सिलसिले तालीम का जारी रखूँगा, बशर्ती कि खत भी हमरा आए। तहज्जुद बादशाह पढ़िए, हुसन परस्ती के मसवाले के मैलान में तो इख्तियार नहीं, लेकिन अमल में तो इख्तियार है, फिर क्यों नहीं तर्क करते? वही वाली बात है, यानी इख्तियारी गैर इख्तियारी वाली बात। हाँ जी, मतलब वो साफ बात है। तो बस ये काफ़ी है मेरे ख्याल में आज के लिए, बर्फ़ जिक्र की इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह
इल्लल्लाह لا اله الا الله 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 لا اله الا الله।
आज चूँकि इखलास की बात हो गई है, तो इखलास को पैदा करने के लिए कलमा इखलास भी है कि दुनिया की जो तलब है वो मेरे दिल से निकल रहा है ला इलाह के साथ, और इल्लल्लाह अल्लाह पाक की मर्ज़ी को हासिल करने का जो तलब है वो मेरे दिल में आ रहा है।
لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. ابھی آپ نے سنا کہ نفس مطلب جانور لوگ ان کو الہ کا درجہ دیتے ہیں، تو نفس سے کٹ کے صرف اس طرف ہمارا رخ ہو جائے تو اس میں لا الہ الا ہو کا ذکر کو ہم ذریعہ بناتے ہیں کہ لا الہ میں نفس کی اس کو رد کیا جاتا ہے اس مقام کو، اور الا ہو میں صرف اسی طرف اپنے دل کو پیرنا ہے. لا الہ الا ہو 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 لا الہ الا ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اب جیسے کہ کل جا الحق و ذاک الباطل ان الباطل کان زوک کا بتایا تھا، تو دل کے جو بت ہیں وہ بنے ہوئے دل میں ان کو توڑنا ہے حق کے ذکر ساتھ. حق 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 حق. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب اللہ اللہ کا ذکر اس ترتیب سے کریں گے کہ اللہ جل شان و محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل بھی ساتھ زبان کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ 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 Allah, 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أني مسني ضر أنت أرحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلني للمتقين إماما ربي أعوذنا شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي عمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن سلام من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم وأصلي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربي اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي المؤمن والمؤمنة والمؤمنات اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقى الصوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار أسألك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي خطيئتي وعمدي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم هديني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصل لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصل لي دنياي التي فيها معاشي وأصل لي آخرتي التي فيها معادي واجعل حياتي زينة في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أعوذ بالأجد والكسل والجبر والجبن والمهرم والمغرم والمأس من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحي والممات ومن القسوة والغفلة والإلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشكاك والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أرد إلى أرزل العمر وفتنة الدنيا من علم لا أنفع ومن قلب لا أخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وتقبل هذه الدعوات فيك محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال وسيد الإشاء وسيد تسيب وسيد تنزيم الحق وابن رحمة الله عليهم في حقي وفي جميع المتعلقين وفي حق آبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الغايات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.